اسلام ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ آج کا ہمارا سلسلہ قرآن پاک کی سورتوں کے تعارف کے حوالے سے سلسلہ ہے۔ قرآن پاک کی دوسری سورت سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال بیان کیا، بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، کتنے سخت، پتھروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں سے پانی بہ نکلتا ہے اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ان دلوں سے نہ پانی نکلتا ہے، نہ آنسو بہتے ہیں، نہ ان دلوں پہ اثر ہوتا ہے، نہ ان پر قرآن کی آیتیں اثر کرتی ہیں، نہ ان پر وعد و نصیحت اثر کرتی ہیں۔ تو دلوں کی یہ سختی یہ بڑی خطرناک ہے، دلوں کی یہ سختی بڑی شدید ہے، اور دل کا ایسا سخت ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ناپسندیدہ ہے۔ پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو چند احکامات دیے وہ بیان فرمائے، اور وہ احکام وہ ہیں جو ہمیں بھی دیے گئے۔ ان میں ایک حکم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، والدین سے اچھا سلوک کیا جائے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، یتیموں سے اچھا سلوک کیا جائے، مسکینوں سے اچھا سلوک کیا جائے، اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کی جائے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، اور فرمایا کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ وہ سارے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ارشاد فرمائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، شرک نہ کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسکینوں کی مدد کی جائے، اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کی جائے۔ گفتگو کرنے کا سلیقہ ہو، گفتگو کرنے کا ڈھنگ آتا ہو، وہ بات کی جائے جو لوگوں کی خوشی کا باعث بنے، ایسی بات نہ ہو جو لوگوں کے دل دکھائے، جو انہیں تکلیف دے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، جو مسلمان گالی نہیں دیتا، جو مسلمان ایذا نہیں دیتا، جو مسلمان دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ ہمارے قرآن اور ہمارے دین کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر ان کی قوم نے جو کچھ کیا کچھ اس کا بیان کیا گیا، پھر بنی اسرائیل کا مجموعی طرز عمل بیان کیا کہ بہت سے نبیوں کو شہید کیا، اور پھر ایک اور بنی اسرائیل کی بہت بڑی غلطی جو وہ خوش فہمیوں کا شکار رہتے تھے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ جنتی تو ہم ہی ہیں، جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا، اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن کے لیے چلے جائیں گے، لیکن باقی جنت میں ہم نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان غلط فہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے انہیں ارشاد فرمایا کہ اگر آخرت کے اندر اللہ کے نزدیک جنت صرف تمہارے لیے ہی ہے، کہ تمہیں ہی جنت ملنی ہے، تو پھر اس طرح کرو کہ موت کی تمنا کرو، پھر تمنا کرو کہ مر جائیں، کیونکہ دنیاوی زندگی کے اندر اتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کبھی روزگار کمانے کے لیے، کبھی روزگار ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، نوکری پہ جانا پڑتا ہے، سیٹھ کی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ سننی پڑتی ہے، سارا دن دھوپ میں، چھاؤں میں، گرمی میں، سردی میں، اتنی زیادہ مشقتیں برداشت کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت کی نعمتیں تمہارے لیے حاضر، اور جنت تمہیں ملنی ملنی، اور تم نے جنت میں جانا ہی جانا، تو پھر اتنی مشقت والی زندگی میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ موت کی تمنا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا، اس کے بعد پھر جو تمہارا انجام ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کو چیلنج تو ہے کہ موت کی تمنا تو کر کے دیکھو، لیکن ہوگا کیا؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز ہرگز موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں تمنا نہیں کریں گے؟ ان بد اعمالیوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں. ان کو خود پتا ہے کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں، ان کی خود پتا ہے کہ ان کی کرتوتیں کیا ہیں. ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں بھی ہم تو ہیں ہی جنتی، ہم نے تو جانا ہے جنت کے اندر. تو ان سے بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی جب آپ نے جنت میں ہی جانا ہے تو ادھر کیوں بےچاروں مشقتیں اٹھا رہے ہو، موت کی تمنا کرو، تمہیں موت آ جائے تو اس کے بعد پھر آگے جا کے دیکھ لینا کیا ملتا ہے. لیکن ایسے لوگ دنیا کے اندر کبھی موت کی تمنا نہیں کریں، وہی دنیا کمانے میں، وہی سارے کاموں میں لگے رہیں گے. تو اس سے پتا چلا کہ اس طرح کی خام خیالیاں اور خوش فہمیاں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے، اس کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہو. رحمت سے نا امید ہونا یہ بھی غلط، اور اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جانا، بے خوف ہو جانا یہ بھی غلط. پھر بنی اسرائیل جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی کا اظہار کرتے تھے. یہودی کہتے تھے، یہودیوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وہی کون لے کے آتا ہے؟ فرمایا جبرائیل امین. کہنے لگا نہیں، پھر نہیں ہم مانیں گے، جبرائیل امین کے علاوہ کوئی اور لے کے آتا نا تو پھر ہم مان لیتے، کیونکہ جبرائیل ہمارا پرانا دشمن ہے. یہودیوں نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا. فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہوتا ہے تو ہو، جبرائیل تو اے محبوب آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن نازل کرتا ہے. تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے فرشتے اور اس کی بارگاہ کے مقرب ہیں، اور جو قرآن لے کر آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں. لہٰذا جبرائیل امین علیہ السلام سے دشمنی خدا سے دشمنی. تو بتا دیا کہ اللہ کے پیاروں سے دشمنی کرنا یہ خدا سے دشمنی کرنا ہے. پھر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے کچھ احوال کو بیان کیا. چونکہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام پر تہمت لگاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی جتنی حکومت اور جتنا غلبہ، جنات، پرندے، درندے، یہ سب ان کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، یہ معاذ اللہ سارا جادو کی وجہ سے تھا. یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام پہ جادو کا الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی براءت، یعنی اس گناہ سے پاک ہونے کا بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز ہرگز معاذ اللہ جادو جیسے فعل میں مبتلا نہ تھے. اور پھر اس کا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اصل واقعہ کیا تھا. تو اصل واقعہ یہ تھا کہ ہاروت ماروت نامی دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجے تھے. وہ فرشتے دنیا کے اندر آئے تھے اور وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہیں جادو تو سکھا دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جادو حرام ہے اور کفر تک پہنچانے والا ہے. اب اس کے باوجود اگر لوگ جادو سیکھتے ہیں اور غلط کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی. تو اصل واقعہ یہ تھا، اس میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل دخل کہیں بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان اس صورت کے اندر ہوا. فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں راعینا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو. راعینا لفظ جو ہے اس کا ایک غلط معنی بھی بنتا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال کرنا جس کا غلط مفہوم بھی بنتا ہو وہ جائز نہیں، اسے منع کر دیا گیا اور فرما دیا کہ وہ لفظ استعمال کرو کہ جس میں کوئی غلط مفہوم نہ لیا جا سکتا ہو. لہذا انظرنا، یعنی یا رسول اللہ آپ ہم پر نظر فرمائیں، آپ ہم پہ نظر رکھیں، یہ والا لفظ استعمال کریں، کوئی اور لفظ استعمال نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے ناسخ و منسوخ کا بیان کیا کہ قرآن پاک کے اندر ناسخ و منسوخ بھی موجود ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کا جو آپس میں اختلاف ہے، یہودی عیسائیوں کے خلاف، عیسائی یہودیوں کے خلاف، یعنی دینی اعتبار سے ایک دوسرے کے خلاف، اسے بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا کچھ واقعہ دوبارہ بیان کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی متعدد جگہوں پہ ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، جن آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا ان تمام میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. جو جو امتحانات لیے اس میں یہ کامیاب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، تم لوگوں کے امام بنو گے، ان کے لیے پیشوا بنو گے، لائق اقتداء و اتباع بنو گے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا. اس دورانیے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں بیان کی, اور انہی دعاؤں کے اندر وہ دعا بھی ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری اولاد کے اندر ایسا رسول مبعوث فرمانا جو تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو, تیری کتاب سکھانے والا ہو, حکمت سکھانے والا ہو, لوگوں کو حکمت کی تعلیم دینے والا ہو, لوگوں کو پاک و صاف کرنے والا ہو. تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو آباء اجداد اور مقرب اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے گزرے ہیں, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ان سب کا بیان کیا, اور ان سب کا بیان کر کے فرما دیا کہ ان سب کا پیغام توحید تھا, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, شرک سے بچنا, ان سارے نبیوں کا پیغام یہی تھا. پھر اس کے بعد یہ سارا اسی کا جو ہے وہ تکرار کے ساتھ بھی تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ جو ہے, چونکہ یہ بڑی طویل سورت ہے, دوسرے اور تیسرے پارے میں بھی چلتی ہے اور تیسرے پارے کے درمیان میں جا کے تقریباً ختم ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا واقعہ بیان کیا. تحویل قبلہ کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ قبلہ تھا, مدینہ منورہ میں شروع کے اندر بیت المقدس قبلہ ہو گیا. بیت المقدس قبلہ تھا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند تھا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کی خواہش رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت کو قبول فرمایا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا, اور قرآن پاک کے اندر اس کا حکم بھی نازل کر دیا کہ آپ جو اپنی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں ہم اسے دیکھ رہے ہیں, اسی جگہ کو قبلہ بنا دیں گے جو اے محبوب آپ کو پسند ہے. چنانچہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اسے پسند فرمایا. اب اس پر چونکہ یہودیوں نے اعتراضات کیے کہ یہ کون سا دین ہے, کبھی وہ قبلہ بنا دیا, کبھی وہ قبلہ بنا دیا, کبھی اسے قبلہ قرار دے دیا, کبھی اسے قبلہ قرار دے دیا, مکہ مکرمہ میں تو ان والا قبلہ اپنا لیا, مدینہ منورہ میں تو ہمارے والا قبلہ بنا لیا, اس کے بعد پھر اسے بھی بدل دیا, یہ تو ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں. تو یہودیوں نے جب اس طرح کے اعتراضات کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا, واضح الفاظ میں فرما دیا کہ للہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف منہ کرنے کا حکم دے, وہ مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم دے, سب مشرق و مغرب اللہ کا ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا, عبادت کرنے کا حکم دے, کیونکہ جو قبلے کی طرف منہ کیا جاتا ہے تو قبلے کی عبادت تو نہیں کی جاتی. ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو معاذ اللہ خانہ کعبہ کو خدا تھوڑی بولتے ہیں. خانہ کعبہ ایک سمت ہے, ایک جہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر فرما دی. خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کی جاتی, عبادت تو اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے. تو اب منہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو, اللہ تعالیٰ جو متعین فرما دے, عبادت تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا کہ للہ المشرق والمغرب, مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے. لہذا جب سب اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ جدھر چاہے منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرما دے. پھر اس کے بعد اسی تبدیلی قبلہ اور مسجد حرام شریف کی طرف منہ کرنے کو متعدد آیات کے اندر بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کی فضیلت بیان کی, اور صبر کی ایک صورت راہ خدا میں جہاد کرنا بھی ہے, اور جب بندہ جہاد کرتا ہے تو شہید بھی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی فضیلت بیان کر دی جو راہ خدا میں شہید کر دیے جائیں, انہیں مردہ نہ کہو, وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا, سب ایمان والوں کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے, تمہیں پریشانی آتی, مصیبتیں آتی ہیں, بچہ بیمار ہو گیا یا خدا نہ خواستہ فوت ہو گیا, مال لٹ گیا, کاروبار میں نقصان ہو گیا, کھانے پینے کے اندر کمی آ گئی, رزق کے اندر کمی آ گئی, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں.
اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے ان چیزوں کے ذریعے، کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تو تم صبر کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں کرتے. تو یہ ساری آزمائشوں کا مقصد جو ہے بندوں کا امتحان لینا ہے، ان کے صبر کو دیکھنا ہے. اور جو اس وقت میں صبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جس کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر انہی صبر کرنے والوں کا فرمایا کہ ان پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے درود نازل ہوتے ہیں. پھر صبر کرنے والوں کی ایک عظیم مثال حضرت ہاجرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. صفا مروہ کے درمیان وہ دوڑتی رہیں، تنہا اپنے بیٹے کو لے کر ایک بیابان کے اندر بیٹھ گئیں. کیوں؟ اللہ کے حکم پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو وہاں بیابان کے اندر، چٹیل میدان کے اندر تنہا چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام نے تنہا چھوڑ دیا، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، نہ وہاں پر کوئی سایہ نظر آ رہا ہے نہ کوئی اور سہولت موجود ہے، نہ قریب کے اندر کوئی انسان ہے نہ زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، نہ وہاں پر آبادی ہے نہ کوئی مکان ہے. ایسے تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا. تو اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا کہ صبر کی ایک عظیم مثال دیکھنی ہو تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دیکھو. جن کی صبر کی مثال، ایک تو صبر کی مثال ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی کے جیسے مقبول بندے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی کی مقبول بندیاں بھی ہوتی ہیں. عورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کا مادہ رکھا ہے کہ وہ بھی صبر کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات حاصل کرتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور جو اس کی قدرت ہے، اس کی نشانیاں آفاق عالم میں، کائنات کے اندر، سمندر میں، پہاڑوں میں، دریا میں، آسمان میں، زمین میں، تمام چیزوں میں نظر آتی ہیں. چنانچہ آسمان و زمین کی تخلیق کو دیکھ لیں، کتنا بڑا آسمان، کتنی بڑی زمین اللہ نے پیدا کیا. رات اور دن بدل جاتے ہیں، ان کے بدلنے کا ایک نظام ہے سورج کے ذریعے، وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. کشتی جو ہے یہ سمندر کے اندر تیرتی ہے، وزن دار چیز ہے لیکن پانی میں نہیں ڈوبتی. کشتی لکڑی کی بنی، یہ لکڑی کے اس طرح کا کس نے بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یوں پھر بارش نازل ہوتی ہے، بارش کا پانی کہاں سے اٹھتا ہے؟ ہواؤں کے ذریعے کہاں جاتا ہے، کہاں جا کے برستا ہے؟ سمندروں سے پانی اٹھا، دریاؤں سے پانی اٹھا، اٹھتے ہوئے وہ پہاڑوں کی بلندیوں پہ چلا گیا. اور جو دنیا کے بلند ترین علاقے ہیں اللہ تعالیٰ نے پانی پہنچانے کا انتظام ان کے لیے بھی کر دیا، وہاں بارش برستی ہے اور ان کو بھی پانی ملتا ہے. یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح زمین مردہ ہے، زمین میں کچھ نہیں ہوتا، بارش ہوتی ہے، بیج بویا جاتا ہے، وہاں سے پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، سبزہ نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، نباتات نکلتے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے کے اسباب، مویشیوں کے لیے، انسانوں کے لیے، یہ سارے کا سارا نظام کون کرتا ہے؟ زمین کے اندر دانہ گرا، اس دانے سے درخت بن گیا، یہ درخت بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائی. اب اپنی عظمت کے بیان کے ساتھ پھر مشرکوں کا بیان کیا کہ مشرکوں کی عقل پر افسوس ہے، کتنے کم ترین عقل والے وہ لوگ ہیں کہ کہاں وہ اللہ جس کی اتنی بڑی شان، جس کی اتنی بڑی تخلیق، جتنی اتنی زیادہ عظمت، جس کا اتنا بڑا نظام ہے، اور اس کے مقابلے میں اسے خدا ماننے کی بجائے، اسے تنے تنہا خدا ماننے کی بجائے مشرکوں نے وہ مٹی کے بت بنا لیے، وہ پتھر کے بت بنا لیے، وہ سونے چاندی کے بت بنا لیے، جو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، جو گر جائیں تو اٹھ نہیں سکتے، جو ٹوٹ جائیں تو جڑ نہیں سکتے، ان کو خدا بنا لیا، انہیں خدا کا شریک قرار دے دیا. تو پھر مشرکوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حلال کھاؤ، یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین سے نکلنے والی حلال پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. اور حرام کھانا شیطان کی پیروی کرنا ہے تو فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. حرام کھانے کا، حرام کمانے کا، حرام کرنے کا، ان تمام چیزوں کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان. شیطان کہے گا کہ حرام کام کرو، شیطان کہے گا کہ حرام کماؤ، شیطان کہے گا کہ حرام کھاؤ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ حلال کام کرو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ. اب یہ بندے کی مرضی ہے، وہ شیطان کے حکم پہ عمل کرتا ہے یا رحمان کے حکم پہ عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرے گا، اور شیطان کا ساتھی بنتا ہے تو شیطان کی باتوں پہ عمل کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جنہیں حرام قرار دیا، مردار حرام، خون کا کھانا حرام، خنزیر کا گوشت کھانا حرام، وہ جانور کے جس کی ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی کچھ صورتوں کو بیان کیا، نیکی کی چند اہم بنیادوں کو بیان کیا۔ نیکی کی بنیادیں کیا؟ فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، اصل نیکی یہ نہیں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، قیامت پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو، رشتہ داروں کو مال دو، یتیموں کو مال دو، مسکینوں کو مال دو، مسافروں کی مدد کرو، سوال کرنے والوں کو دو، جو غلام ہیں ان کو آزاد کرواؤ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، مشکل آ جائے تو صبر کرو، سچ بولو، اپنے ایمان کو سچ کر کے دکھاؤ، تقوی کا اظہار کرو۔ فرمایا یہ وہ سارے کام ہیں جو اصل نیکیاں ہیں۔ ان تمام کاموں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی کتنی بنیادی باتیں، یعنی اللہ کے حقوق بھی آ گئے، بندوں کے حقوق بھی آ گئے، ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، اپنے جاننے والوں کے بھی ہیں، انجان کے بھی ہیں، لوگوں کی مدد کرنا بھی ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرنا بھی ہے، ان تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ بقرہ میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد قصاص کا مسئلہ بیان کیا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، قتل کے بدلے میں قصاص دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وصیت کے چند احکام بیان کیے، وصیت کے احکام بیان کرنے کے بعد پھر روزوں کی فرضیت بیان کی، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، روزوں کی فرضیت بیان کی، اور ساتھ ہی فرما دیا تھوڑے سے دن ہیں روزے، کوئی جو ہے وہ کوئی 200-400 دن نہیں رکھنے، 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں، اتنے دنوں کے روزے ہیں۔ تو فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں، اور اس میں بھی سہولت یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے تو وہ اتنے دن اور دنوں کے اندر روزے رکھ سکتا ہے، رمضان کے اندر کوئی اتنا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ لے، مسافر ہے تو بعد میں رکھ لے، یہ بھی سہولت، اور اتنا بوڑھا کہ نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ رکھنے کی امید ہے تو فدیہ دے دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت کو بیان کیا، اور بطور خاص قرآن پاک میں رمضان کا نام لے کر اس کی شان کو بیان کیا جو اس کی عظمت کو اور زیادہ واضح کرتا ہے۔ فرمایا رمضان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس و بینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، تو یہ رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، روزوں کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا، حج کا، تو اس کا مقصد کو ہمیں مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے لیے آسانیاں ہی پیدا کرتا ہے، پھر ان میں جو رخصتیں عطا فرماتا ہے وہ اور زیادہ آسانی کی صورت۔ پھر دعا کے بارے میں بیان کیا، اور بڑا پیارا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، یعنی یہ سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو فرما دو کہ اللہ تو قریب ہے، فإنی قریب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندوں کے قریب ہوں، اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہے، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ بندہ خدا کو پکارے اور اس کا پکارنے کا طریقہ صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان کے چند احکام بیان کیے، میاں بیوی کے آپس کے تعلق کے حوالے سے کچھ مسائل کا بیان کیا گیا، اور پھر ایک حکم بیان کیا گیا جو حرام کھانے کے حوالے سے، فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر، یعنی یہ کام نہ کیا کرو، کسی پر کیس کر دیا، اب اس کو پھنسا کے اس کا مال کھا لیں گے، یا کسی کا مال چھین لیا، لوٹ لیا، رشوت میں لے لیا، سود میں لے لیا، ڈکیتی کر لی، چوری کر لی، ان طریقوں سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ۔ یہ مال کھانا حرام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے مسائل کو بیان فرمایا اور حج کے متعدد احکام کو جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے سلسلے کے اندر سورہ بقرہ کے مضامین کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔